بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پچھلی دو راتوں میں مشائخ کے بتائے ہوئے چھ اعمال میں سے دو اعمال بتائے گئے. یہ وہ چھ اعمال ہیں کہ جس کے بارے میں مشائخ نے ان رائٹنگ ہمیں لکھ کے دے دیا کہ جو شخص بھی پابندی سے ان معمولات کو کرے گا وہ ضرور بس ضرور اللہ کا قرب پائے گا، وہ اللہ کے اس قرب کو محسوس کرے گا. اسی لیے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اس راستے میں سالک کی سستی کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے اس راستے میں اللہ تک پہنچنے کے لیے سالک کی سستی کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو مشائخ نے چھ معمولات بتائے، چھ چیزیں ہیں جو پابندی سے ہر روز کریں گے تو پھر انسان اس اللہ کے قرب کی سیڑھیوں پہ آہستہ آہستہ چڑھتا جائے گا. تو گویا کہ یہ قرب الہی کی جو عمارت ہے یہ اس کے چھ پلرز ہے. تو پچھلی دو مبارک راتوں میں ہم نے پہلے دو پلرز کا تذکرہ کیا، اس میں سے ایک تھا استغفار اور دوسرا تھا درود شریف. آج کی اس رمضان المبارک کی برکتوں والی رات میں اسی معمولات کا جو تیسرا امپورٹنٹ پلر ہے اس کو بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت. تو مشائخ نے فرمایا کہ جس طرح استغفار ضروری اور جس طرح درود شریف ضروری، اس طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک اہم جز ہے. یہ جو ریسیپی بنائی ہے نا، اس ریسیپی کے اندر چھ چیزیں ڈالی ہیں، اس ریسیپی کا ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ کوئی آپشنل چیز نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں ہی حکم فرما دیا، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم قرآت کرو، تم قرآن کو پڑھو جتنا بھی تم پڑھ سکتے ہو. تو یہ اللہ تعالی نے حکم فرما دیا کہ قرآن کو پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو. حکم بھی کر دیا پڑھنے کا، مگر قید نہیں لگائی کہ ہر روز پورا قرآن مکمل کرو. یہ قید نہیں لگائی کہ ہر روز ایک پارہ مکمل کرو. یہ قید نہیں لگائی کہ ہر روز دس پارے مکمل کرو، بلکہ فرمایا جتنا تم پڑھ سکتے ہو. جنرل ایک اصول بتا دیا کہ قرآن پڑھنا ہے، تو آسانی کر دی. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کے لیے دن میں چار پارے پڑھنا بھی بڑا آسان. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن کا ایک لفظ پڑھنا بھی بڑا مشکل. مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بتا دیا کہ جی تم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی نشانی یہی کہ مسلمان اس کلام کو پڑھے گا. یہ کلام نہ رہے تو پھر کیسی مسلمانیت. تو مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے. اسی لیے آج کے ریسرچ ادارے بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس سے زیادہ کوئی اور کتاب پڑھی نہیں جاتی. کیونکہ دن صبح شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ اس کلام کو پڑھتے ہیں، دن ڈھلتا ہے تو پھر کروڑوں لوگ اس کلام کو پڑھتے ہیں، کوئی اور کتاب اتنی زیادہ پڑھی ہی نہیں جاتی۔ تو مشائخ نے یہ معمول بنا دیا کہ جی آپ نے اس قرب الہی کے راستے پہ چلنا ہے تو اس مبارک کلام کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کلام میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو یہ کتاب دی گئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کتاب کی تلاوت کرنا کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس کلام کو پڑھنا یہ بڑا ضروری کہ اس کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے مشائخ نے اس کو ایک اہم معمول بتا دیا کہ جی اس قرب الہی کے راستے میں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے پہنچنا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ دل جو ہے اس پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے پانی گرنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران کہ یہ دل ایسا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی، پھر اس کو کیا چیز صاف کر سکتی ہے، یہ زنگ کو دور کیا چیز کر سکتی ہے، اس دل کو منور کیا چیز کر سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ اور قرآن کی تلاوت اس دل کو پھر زندہ کر سکتی ہے۔ تو زنگ آلود دل ہو، ایک ہوتا ہے بیمار دل کہ جس میں کچھ بیماریاں ہیں کچھ اچھائیاں ہیں، ایک ہوتا ہے زنگ آلود دل کہ جس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اس زنگ آلود دل کو بھی منور کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑی زبردست چیز ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ چھ معمول ہیں جو ہر روز کرنے ہیں، اور اس میں سے ایک ہے اس مبارک کلام کی تلاوت۔ اور پھر رمضان کا مہینہ، تو اس مبارک کلام کے ساتھ ایک خاص جوڑ ہے رمضان کا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا ہی تو مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کے سب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس لیے رمضان کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ایک خاص ربط ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں تین چیزیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک صدقہ بہت زیادہ دیتے، ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کو کوئی پیسے مال ختم ہونے کا غم ڈر ہی نہیں، اور دوسرا دعا کے اندر آپ بہت جستجو اور لجادت اور عاجزی فرماتے، پہلے بھی کرتے مگر رمضان میں اور زیادہ فرماتے، اور تیسرا فرمایا کہ رات کو قیام کے اندر قرآن کی تلاوت آپ پہلے سے بہت زیادہ فرماتے۔ تو رمضان کے علاوہ آپ کے قیام اور آپ کی تلاوت کا یہ حال کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیر مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے، اور رمضان میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جد و جہد کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی۔ تو رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک خاص ربط ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں خوب قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس امت کے اکابرین نے اس مبارک مہینے میں قرآن پڑھنے کی گویا کہ حد کر دی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کا معمول تھا رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرماتے۔ اللہ اکبر، ایک قرآن رات میں مکمل کرتے، ایک قرآن دن میں مکمل کرتے، تو اس طرح 30 دن میں 60 قرآن یوں مکمل کرتے، اور اپنی مسجد میں قرآن سناتے تراویح میں تو 3 قرآن اس میں مکمل کرتے۔ اس طرح پورے رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرماتے ہیں. تو رمضان میں ہمارے اکابرین نے خوب قرآن کی تلاوت کی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ کا معمول قرآن کا رمضان میں 30 مرتبہ قرآن پڑھنے کا تھا, مگر آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ ہر رات میں گھر کے ہی ایک کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا وہ قرآن سناتا حافظ, تو ایک ایک رات میں 7 پارے 8 پارے تراویح میں عورتیں سنتی. تو ایک دن جو ہے وہ بچہ جو ہے بیمار ہو گیا کسی وجہ سے, تو کوئی اور قاری صاحب حضرت نے بھجوایا کہ آج یہ سنائیں گے. یہ قاری صاحب جو ہیں انہوں نے 2 یا 3 پارے سنائے اور سنا کر چلے گئے, تو عورتوں نے حضرت سے شکایت کی کہ آج تو ہماری تراویح ہی بالکل نہیں ہوئی, ایسا محسوس ہوتا ہے 2 یا 3 پارے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پڑھا ہی نہیں قرآن. تو عورتوں کا بھی اتنا ذوق شوق جو تھا قرآن پڑھنے کا سننے کا. تو رمضان کے ساتھ قرآن کو ایک خاص ربط ہے. تمہارے مشائخ نے فرمایا کہ اس قرب الہی کے راستے میں 6 پلرز ہیں, اور پہلا پلر استغفار, دوسرا پلر درود شریف, اور تیسرا اس کلام مبارک کی تلاوت. اس مبارک کلام کی 3 خصوصیات جاننا بڑا ضروری ہے, اور ایک خاصیت اس مبارک کلام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا. یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, تحقیق ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اسی لیے جس طرح 1400 سال پہلے یہ کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب پہ نازل ہوا, آج بھی 1400 سال بعد اسی طرح موجود ہے. اس میں ایک لفظ کی بھی رد و بدل نہیں ہے. خلیفہ مامون مسلمانوں کے ایک بادشاہ تھے, دین میں بڑا انٹرسٹ رکھتے تھے, تو اپنے دربار میں سال میں ایک مرتبہ عیسائیوں کو اور یہودی علماء کو اور دوسرے مذاہب کے علماء کو بلاتے, اور پھر مسلمان علماء کو جو ہے وہ بھی بلاتے, اور بلا کر مناظرہ کرواتے, آپس میں دلائل دلواتے. اور اس کا یہ شوق تھا کہ مسلمان علماء جو ہیں وہ اپنی حقانیت جو ہے وہ ظاہر کریں. ایک مرتبہ اسی طرح کی مجلس اس نے رکھی بادشاہ نے, اور مجلس میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ اسلام کے اوپر بڑی زبردست گفتگو کر رہا ہے. بادشاہ کو بڑا پسند آیا, تو جب مجلس مکمل ہو گئی تو اس کو بلایا. اب اس کی وضع قطع سے مسلمان نہیں لگتا تھا, تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں. بادشاہ نے کہا اتنی جو زبردست اسلام کے اوپر گفتگو کرتے ہو تو مسلمان ہو کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا یہودی ہوں اور فیملی بہت سٹرونگ ہے, اور اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے یہ چھوڑیں گے نہیں, بہت پریشر ہوگا مجھ پہ, تو اس لیے میں نہیں قبول کر سکتا. بادشاہ نے کہا اتنی اچھی اسلام کی تمہاری نالج ہے, اتنا تمہارا اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہو, اچھا اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں تمہیں اتنا اتنا کچھ دوں گا, جائیداد یا کوئی ایسی چیز تھی بڑی اماؤنٹ تھی کہ میں یہ دوں گا. تو یہودی نے تھوڑی دیر سوچا, اور تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں, میں آپ کی اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا تیری مرضی ہے, چلے گئے. سال بعد پھر بادشاہ کی یہی مجلس لگی, اسی طرح مختلف علماء, مختلف ادیان کے علماء, عیسائی علماء تو یہودی علماء تو سب آئے, اور پھر سے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آدمی بھی پھر موجود ہے اور پھر اسلام پہ زبردست گفتگو کر رہا ہے, اسلام کی فیور میں زبردست گفتگو کر رہا ہے. مگر اس مرتبہ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا وضع قطع کچھ اور ہے, تو مسلمانوں والا وضع قطع ہے. اب جب مجلس مکمل ہوئی تو بادشاہ نے اس کو بلا کے کہا کہ تمہاری وضع قطع تو اسلام والی مسلمانوں والی ہوگی, تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جی ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. बादशाह ने कहा मैं पिछले साल तुम्हें इतना कहता रहा तो तुमने मेरी बात मानी नहीं। उसने कहा बादशाह सलामत, आपके पास से जब पिछली मर्तबा मैं गया तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे फैसला करूं कि कौन सा दीन जो है वो सबसे ज्यादा हक पर है। तो मैं खुशनवीस हूं, कैलीग्राफी जिसको कहते हैं, कैलीग्राफर हूं, खुशनवीस हूं, अच्छी खुशखती लिखता हूं। मेरे जहन में ये बात आई कि मैं उस दीन को अपनाऊंगा जिसका कलाम महफूज होगा, जिसमें रद्दो बदल नहीं होगी। उसने कहा मैंने टेस्ट करने के लिए पहले यहूदियों की जो किताब तौरात है उसको पूरा लिखा और उसमें बहुत सारी जगहों पे रद्दो बदल किया, चेंजेस की, और इन चेंजेस के साथ बहुत खूबसूरत नुस्खा मैंने बनाया और बनाकर कुछ यहूदी उलमा को दिया। उन्होंने बड़ी ही कदर से लिया, बड़े ही अच्छे पैसे उसके दिए, बड़े ही मुझसे खुश हुए कि मैंने इतने अच्छे नुस्खे जो हैं वो तौरात के बना लिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर कहने लगा मैंने इसी तरह इंजील के, बाइबल के कुछ नुस्खे बनाए, बहुत खूबसूरत बनाए, और बहुत खूबसूरत नुस्खे बनाने के बाद मैं ईसाई उलमा के पास गया और मैंने चंद उलमा को ये किताब दी, उन्होंने भी बड़ी कदर के साथ इसको लिया और बड़े मुझसे खुश हुए। कहने लगा फिर मैंने मुसलमानों का जो कलाम है कुरान, इसके भी चंद नुस्खे बनाए और उसके अंदर भी बहुत सारी रद्द बदल की और इस तरह की कि समझ ना आए, पता ना चले, और वो ले जाके मुसलमान उलमा को दी। जब मैंने उनको दी तो 3-4 दिन बाद उन्होंने वापस कर दी और जहां जहां गलतियां थी उसकी निशानदेही कर दी कि यहां यहां ये सही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये थोड़े स्ट्रांग होंगे उलमा, किसी और को जाके देता हूँ। तो ये दूसरे उलमा के पास गया, कहता वहां भी दिया तो उन्होंने भी 2-3 दिन बाद मुझे कहा कि नहीं नहीं इसमें गलतियां हैं, आप इसको सही करें। फिर औरों के पास गया, हत्ता कि जहां भी गया मुझे ये वापस कुरान मिल गया। मैं इस नतीजे में पहुंच गया कि जितने भी अदियान हैं, जितने भी दीन हैं, उन मुसलमानों का ही कुरान जो है वो महफूज है, इसके अलावा कोई और किताब महफूज है ही नहीं। तो कुरान की ये खास बात है कि ये अल्लाह की महफूज किताब है, 1400 साल पहले जैसी थी वैसे ही अब है। यूरोप के अंदर म्यूनिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बहुत प्रचार किया कि जी हमारा कुरान जो है ना, मुसलमान स्टूडेंट्स ने, ये हमारा कुरान जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे 1400 साल पहले था। तो कुछ ईसाई प्रोफेसर्स थे, उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है, उन्होंने कहा हम प्रूफ करते हैं कि इनके कुरान में भी रद्द बदल होगी, इतने सारे इनमें फ़िरके हैं, इतने साल गुजर गए, इतने कदीम जदीद प्रिंटिंग के एरर्स, ये वो इतनी चीज़ें, तो हम प्रूफ कर देंगे। तो कुछ प्रोफेसर्स ने बाकायदा फंडिंग ली और फंडिंग लेके उन्होंने हजारों डॉलर की फंडिंग ली और फंडिंग लेके उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया कि हम प्रूफ करेंगे कि मुसलमानों का जो कलाम है उसमें भी रद्दो बदल हुई है। तो दर्जनों लोगों को हायर किया इस काम को करने के लिए, दर्जनों टीएस थे और कुरान के 40,000 नुस्खे मंगवाए, उसमें कदीम नुस्खे और जदीद नुस्खे, यानी 40,000 एक प्रिंटर के नुस्खे नहीं, 40,000 मुख्तलिफ औकात पे, मुख्तलिफ जगहों पे शाया हुए वे नुस्खे, कदीम नुस्खे भी और जदीद नुस्खे भी, और जो उनको मिल सके 40,000 दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से नुस्खे मंगा के उन्होंने म्यूनिक यूनिवर्सिटी में जमा किए और फिर दर्जनों लोगों को लगाया कि जी मैच करें एक नुस्खे को दूसरे नुस्खे के साथ। 2 साल में इन 40,000 नुस्खों को एक नुस्खे के दूसरे नुस्खे के साथ मैच किया और 2 साल बाद उनकी फाइंडिंग ये थी कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मुसलमानों के इस कलाम के अंदर एक लफ्ज के भी रद्दो बदल नहीं है। तो पता चला कि अल्लाह का वो कलाम जिसको अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया है। तो कुरान की खासियत तो बहुत, मगर एक ये खासियत अजीब है कि अल्लाह का ये महफूज कलाम है, और दूसरी खासियत यह है कि अल्लाह का वो कलाम है जिसको अल्लाह ने याद करना आसान कर दिया है। खुद अपने कुरान में फरमाया वलकद यस्सरना अल-कुरआन लिज़्ज़िक्र, और तहकीक हमने इस कुरान को याद करना आसान कर दिया। इसीलिए जितने वॉल्यूम की ये किताब है ना, इतने वॉल्यूम की कोई और किताब का आप एक हाफिज भी नहीं दिखा सकते। جتنی قرآن ہے لگ بھگ یہ جو یونیورسٹی کالجز میں بکس ہوتی ہیں نا وہ اتنی موٹی ہوتی ہیں, اور یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی کور ٹو کور تو ایک مرتبہ ہم پوری کتاب کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جتنی بھی اور کتابیں ہیں اس کا آپ کو اتنی بڑی کتاب اگر ہو اس کا آپ کو ایک حافظ نہیں ملے گا. اور یہ قرآن ایسی چیز, یہ ایسا کلام ہے کہ ہمارے اس شہر میں لاکھوں حافظ ابھی گھوم رہے ہیں, آج رمضان میں سنا رہے ہیں ہر طرف. تو یہ قرآن کی عجیب شان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا. مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید, نیک بادشاہ تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہت کے زمانے میں ہر رات 100 رکعت نفل پڑھتا تھا. تو نیک بادشاہ تھا اور حافظ قرآن تھا. بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کا ایک درباری آیا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہے, چھوٹا سا بیٹا ہے 4-5 سال کا ہے. وہ آدمی کہہ رہا ہے میرا یہ بیٹا جو ہے یہ حافظ قرآن ہے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں بھی حافظ قرآن ہوں, مجھے پتا ہے 5 سال کا بچہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا. تو اس بندے نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ تو لے کے آ گیا کھڑا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس سے کہو کہ کھڑا رہے, میں آتا ہوں, میں خود اس کا امتحان لیتا ہوں, میں بھی حافظ قرآن ہوں نا, پتا چل جائے گا کہ یہ 5 سال کا بچہ حافظ ہے یا نہیں ہے. کچا یاد کیا ہوگا یا یاد نہیں کیا ہوگا, کچھ جگہوں سے یاد کر لیا ہوگا. تو بادشاہ آئے, اور بادشاہ آئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا واقعی چھوٹا بچہ تھا کہ اپنے ابو سے ضد کر رہا تھا کہ آپ مجھے گڑ کی ڈلی لیں گے تو میں یہاں کھڑا رہوں گا ورنہ میں جا رہا ہوں. اب ابو اس کے کہہ رہے ہیں کہ جی جی ابھی تجھے میں گڑ کی ڈلی لے دوں گا. اس زمانے کی کینڈیز تو گڑ کی ڈلیاں ہوتی تھیں, انہوں نے کہا گڑ کی ڈلی لے دوں گا مگر ابھی اس وقت بادشاہ کو تو نے قرآن سنانا ہے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا میں اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں. قرآن پاک میں سے 5 ایسی جگہ پہ جہاں پہ اچھے اچھے حفاظ کو متشابہ لگتا ہے, ان 5 جگہوں سے ہارون رشید نے اس 5 سالہ حافظ قرآن سے پوچھا اور اس نے 5 جگہوں سے صحیح صحیح سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو یاد کرنا کتنا آسان کر دیا. 5 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ, اور 80 سال کا بوڑھا بھی قرآن کا حافظ ہوتا ہے. چلو یہ تو ہو سکتا ہے کہ جوانی میں قرآن یاد کیا اور 80 سال تک یاد کرتے رہے اور یاد رہا. ہمارے اس شہر کی بات ہے, کراچی کے ایک بزرگ 75 اور 80 سال کی عمر ہوگی, اور اس وقت خیال آیا کہ جی بڑا فائدہ ہے قرآن حفظ کرنے میں, تو میں حفظ کرتا ہوں. تو 80 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا, اور اللہ کی شان پورا قرآن حفظ کر لیا 80 سال کی عمر. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہوگی, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جی میرے جاننے والے تھے, وہ مجھے فون کیا انہوں نے کہ جی میری دستار بندی ہے. یعنی دستار بندی جب حافظ بن جاتے ہیں تو دستار بندی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ آئیں اور میری دستار بندی کیجیے. تو ہمارے حضرت تشریف لائے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کے ساتھ یہ جو ابروؤں کے بال تھے یہ بھی سفید تھے, داڑھی کے بال بھی سفید تھے, اس کے سر کے بال بھی سفید تھے, حتیٰ کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھوں کے اوپر جو بال تھے نا یہ بھی سفید تھے, کہ اتنا بوڑھا آدمی تھا اور اس نے اس عمر میں قرآن پاک یاد کر لیا. تو اللہ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا. 5 سال کا بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے, 80 سال کا بوڑھا بھی حافظ بن جاتا ہے. چند سال پہلے امریکہ میں ہم تھے اور انویٹیشن آئی کہ جی حفظ قرآن کی تقریب ہے اور آپ سب لوگوں کو, ہم جو وہاں تھے اور ہمارے اور دوست تھے سب کو انوائٹ کیا انہوں نے. پوچھنے پہ پتہ چلا کہ جی جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے سارے جو بھی دیندار جو بھی ہیں ان سب کو انوائٹ کیا ہے, بڑی بڑی ڈگنیٹریز کو انوائٹ کیا ہے, بہت بڑا پروگرام ہے. تو بڑے حیران ہوئے اتنا بڑا پروگرام کیوں کر رہے ہیں. تو پوچھا کہ جی کتنے بچے حافظ ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کتنے بچے حافظ نہیں ہوئے ہیں, ایک بچی نے قرآن پاک مکمل کیا ہے, اور یہ پروگرام اتنا بڑا اور اتنا وسیع و عریض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس بچی نے یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے 4 مہینے میں پورا قرآن مکمل کیا ہے. کیسی عجیب. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے, اور زمانے میں حج کا سفر جو ہے وہ سمندر کے راستے سے ہوتا تھا, شپس میں ہوتا تھا. اور لوگ جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہی نکل جاتے تھے حج کے سفر پہ. تو کئی مرتبہ رمضان جو ہے وہ سفر میں آتا, شپ میں, کشتی میں آتا. حضرت جب حج کے سفر کے لیے نکلے تو رمضان آ گیا سمندر میں. تو حضرت گو کے ہندوستان کے جانے مانے عالم, ان سے بڑا عالم ان کے وقت میں شاید ہی کوئی نہیں تھا, مگر حافظ قرآن نہیں تھے. تو رمضان آ گیا تو آپ نے پوچھوایا کہ بھئی کوئی حافظ قرآن ہے تاکہ تراویح کی نماز وہ پڑھا دے. تو جو لوگ تھے انہوں نے پوری شپ کے اندر پوچھا, کہیں بھی کوئی حافظ قرآن نہ ملا. انہوں نے آ کے حضرت سے عرض کی, حضرت حافظ قرآن تو کوئی نہیں ہے, تراویح ویسے ہی پڑھ لیں گے, قرآن پاک مکمل نہیں کریں گے. حضرت نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور تراویح قرآن پاک پورا مکمل کیے بغیر پڑھے, تو مناسب تو نہیں لگتا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پھر حافظ قرآن تو یہاں کوئی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا پھر میں کوئی انتظام کرتا ہوں. چنانچہ پہلی رمضان المبارک کی صبح حضرت نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. صبح سے لے کے رات تک قرآن پاک کا ایک پارہ یاد فرماتے اور رات کو تراویح میں وہ پارہ سناتے. یہاں رمضان المبارک مکمل ہوا اور یہاں حضرت کا قرآن پاک کا حفظ مکمل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا. تو اس کلام کے بارے میں تین باتیں عجیب ہیں کہ ایک ہی اللہ کی محفوظ کتاب, اور ایک ہی اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو یاد کرنا آسان کر دیا, اور ایک آج کے زمانے کے جو سائنس پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس کلام نے آج کے زمانے میں حیران کر دیا. یہ بڑی عجیب بات. اور جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے اس قرآن پاک کی سائنٹیفک کلیمز جو ہیں وہ پروف ہوتے جا رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے. چنانچہ 50s اور 60s کے اندر پہلی مرتبہ چاند پہ گاڑی گئی, شٹل گئی چاند پہ اپولو کے نام سے. اس زمانے میں سائنسدانوں کی توجہ اسی طرف تھی کہ یہ جو دوسرے پلانٹس ہیں یا چاند ہے یا جو اور جو ہے, یہاں پہ کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے, کیسے معلوم کریں کہ یہاں زندگی ہے. تو سائنسدانوں نے بڑے ریسرچ پیپر اس کے اوپر لکھے, اور ایک چیز پہ سارے متفق ہو گئے بڑی ریسرچ کے سالوں کے بعد, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی. جس پلانٹ پہ پانی مل گیا, چاند پہ پانی مل گیا, جہاں کہیں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی, جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں زندگی نہیں ہوگی. یہ 21st century کا یا 20th century کا یہ سائنٹیفک کلیم تھا. اور 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. سبحان اللہ. تو 1400 سال پہلے یہ کہہ دینا کہ ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندگی بخشی, بڑا سائنٹیفک کلیم ہے اگر سوچا جائے تو. تو آج کے سائنسدان کو حیران کر دیا اس چیز نے. اسی طرح 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, یہ سورج اور یہ چاند اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب جو ہے, فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, آربٹ, فلک کہتے ہیں آربٹ کو, آربٹ میں سوئم کر رہا ہے, آربٹ میں گھوم رہا ہے. اب 19th century تک اور 20th century تک تو سائنسدان یہی کہتے تھے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی شاید یہ دنیا ساکن ہے اور پلانٹس جو ہیں اس کے گرد گھوم رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, نئی سائنٹیفک ریسرچ آئی, اصل میں یہ سورج ساکن ہے اور باقی یہ سارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ گھومنے کا کانسیپٹ بھی 100, 150, 200 سال پہلے کا ہے, سمجھ نہیں آتی تھی یہ گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا. اور قرآن پاک نے, اور پھر یہ پہلے سورج کو ساکن کہا, نہیں پہلے زمین کو ساکن کہا, پھر سورج کو ساکن کہا, اب کیونکہ چاند پہ بھی جا چکے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ٹیلیسکوپس آ گئے ہیں, اور یہ بڑا ہبل ٹیلیسکوپ ایک تھا اور اس نے واقعی دیکھ لیا کہ ہو کیا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, ہر چیز ہی ایک نہ ایک آربٹ میں جو ہے وہ घूम रही है। ये 20वीं सदी की जो है ये सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च थी, और अल्लाह ताला ने अपने कलाम में 1400 साल पहले कह दिया कुल्लुम फी फलकी यस्बहून, हर चीज जो है आसमानों में, जमीन हो, चांद हो, सूरज हो, ये सब के सब जो है एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो जबरदस्त साइंटिफिक प्ले। तो आज के साइंसदानों को हैरान करके इस मुबारक कलाम ने रख दिया। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इंटरनेट पे जो सर्च करेगा उसको बहुत मिल जाएगी, मगर ये दो तीन एग्जांपल्स देने थे। एक आखिरी एग्जांपल देना जरूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के बारे में फरमाया कि इंसान की तख्लीक यूँ होती है कि वो नुतफा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं खलकनल अलका मुज़गा, और उस नुतफे से जो है क्लॉट बनता है, और क्लॉट से मुज़गा लंप बनता है। फखलकनल मुज़गा इज़ामन, और उस लंप से जो है वो हड्डियां बनती हैं। फकसवनल इज़ाम लहमन, और फिर उन हड्डियों के ऊपर जो है हम गोश्त चढ़ाते हैं। तो बिल्कुल इंसान की ये जो औरत की जो वूम्ब है, उसका रहम है, उसमें बच्चा किस तरह बनता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, उसकी एग्जैक्ट तरीका बता दिया। और ये 20वीं सदी तक आज साइंस कहती थी कि नहीं, बच्चा जब बनता है तो उसकी हड्डियां और उसका गोश्त साथ साथ डेवलप होता है। ऐसा नहीं होता है कि हड्डी पहले बनती है फिर गोश्त साथ साथ बनता है। और फिर दौर आया अल्ट्रासाउंड्स का और स्कैनर्स का, और वो वाकई अंदर देख सकते थे कि बच्चा किस तरह बन रहा है। और साइंसदानों ने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, पहले हड्डियां बनती हैं फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपने कलाम में यही बात फरमा दी। तो आज के साइंसदानों को इस कलाम ने हैरान कर दिया। तो बहुत सारी हैरान कन बात इस मुबारक कलाम की है, मगर आज के साइंस के लोगों के लिए ये कलाम सबसे ज्यादा हैरान कन। तो ये कलाम वो कलाम है कि जिसको अल्लाह ताला ने याद करना भी आसान कर दिया, जिसको अल्लाह ताला ने महफूज भी कर दिया, और जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन भी रख दी। और सबसे बड़ी बात इस कलाम की ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिल जंग आलूद होगा ना, एक तो होता है बीमार दिल, एक होता है जिस दिल में कोई खैर नहीं है, जंग ही जंग है। फरमाया उसको भी जिंदा कर देने के लिए ये कलाम जो है ये काफी है। तो ये बड़ा जबरदस्त कलाम है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, वहां के प्रोफेसर साहब थे डॉक्टर जेफरी लैंग। अभी जिस जमाने में वहां पढ़ रहे थे तो उनका तस्करा आया कि जी उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। बड़े हैरान हुए कि मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, पीएचडी उसकी मैथमेटिक्स में थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद उसने किताब लिखी अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि उसने कैसे इस्लाम कबूल किया। उस किताब का नाम था स्ट्रगलिंग टू सरेंडर। तो जमाने में हमें बड़ा शौक होता था, और वैसे मुसलमानों को बड़ा शौक होता है अगर कोई इस्लाम कबूल कर लेना तो बड़ा उसको अच्छा लगता है, खासतौर पर अमरीकी अगर कबूल कर ले तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बहरहाल उसने इस्लाम कबूल किया और उसने ये किताब लिखी, और हमने वो किताब मंगवाई। उसने बड़ी अजीब बात लिखी, बहुत सारी अजीब गरीब उसने बातें लिखी, मगर एक बात बड़ी अजीब उसने लिखी। उसने कहा मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते थे और वो ये कहते थे कि ये जो कुरान है ना, ये हमारी सिर्फ किताब नहीं है बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। कहते मैं इससे बड़ा इंप्रेस होता था कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं, वर्ड ऑफ गॉड है। तो क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था, मैंने कहा अच्छा चलो मैं इसका एक ट्रांसलेशन लेके आता हूँ, देखूँ तो सही ना ये वर्ड ऑफ गॉड है क्या। क्योंकि उसके जहन में भी था कि वट एवर इज वर्ड ऑफ गॉड, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो कहने लगा मैं एक दिन ट्रांसलेशन लेके आ गया, और घर में जाके मैंने खोला, और मैंने वैसे ही बीच में से इसको खोला, मगर जब मैंने इसको खोला और उसको पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी पर्सनल जिंदगी में जो कुछ गुजर रहा है उससे मुतालिक बड़ी जबरदस्त नसीहत है उसमें। मैंने कहा कोइंसिडेंस होगा ऐसे ही। अगले दिन मैंने फिर कहीं और से खोला, मैं फिर हैरान हुआ कि ऐसी जबरदस्त किस्म की ऐसी पावरफुल नसीहत। तो मैंने फैसला किया कि मैं इसको हर रोज शुरू से लेकर आखिर तक कवर टू कवर पढ़ूंगा। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कहने लगा मैंने पहले दिन पढ़ा, मैं हैरान हुआ कि इतनी जबरदस्त ये कलाम, इतना मेरे दिल को असर करने वाली, हत्ता के मैं इस किताब को छोड़ नहीं पाता। حتیٰ کہ میرا یہ معمول بن گیا کہ میں پورا دن انتظار کرتا کہ میرا کام کب ختم ہوگا, میں گھر پہ جاؤں اور اس کلام کو کھول کے اس کو پڑھوں. ہر روز پڑھتا اور ہر روز اس کے اندر سے ایسی عجیب و غریب نصیحت نکلتی جو میرے دل کے آر پار ہو جاتی. کہنے لگا کہ 2-3 مہینے گزرے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں اس کلام کو پڑھ نہیں رہا, یہ کلام مجھے پڑھ رہا ہے. کہنے لگا کہ میں پھر جب اس نتیجے پہ پہنچا تو میں نے بغیر کسی مسلمان کے مجھے دعوت دیے ہوئے صرف اس کلام کی برکت سے اللہ کو اور اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ کلام وہ کلام ہے جو دل میں راستے بناتا ہے, زنگ آلود دل جو ہے اس کو بھی سنوار دیتا ہے. تو اس لیے مشائخ نے اس کو بہت ہی اہم معمول بنا دیا کہ جو شخص اس اللہ کے قرب کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری کہ وہ ہر روز اس کلام کی تلاوت کرے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں خوب اس کلام کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے, اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ. انبر و اود لٹائے ہے تیری یاد جمیل, انبر و اود لٹائے ہے تیری یاد جمیل, ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. खुशबू से भी आए हैं तेरे नाम के साथ, गोया कौनैन की दौलत को समेटा उसने, गोया कौनैन की दौलत को समेटा उसने, दिल की दुनिया जो बसाए है तेरे नाम के साथ, दिल की दुनिया जो बसाए है तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ, हाल क्या होगा भला उनका तेरी दीद के दिन, हाल क्या होगा भला उनका तेरी दीद के दिन, जिनका दिल जोश में आए हैं तेरे नाम के साथ, जिनका दिल जोश में आए हैं तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ در گزر کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا یہ رمضان کا پہلا عشرا یہ تو رحمت کا عشرا ہے، میرے مالک اس رحمت کے عشرے میں ہم پر بھی اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، میرے مالک ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں کروڑوں لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرے مالک ہمیں بھی اپنی مغفرت کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی مغفرت کا معاملہ فرما، میرے مالک اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں شیطان بھی لوٹ چکا ہے، اللہ ہمارا نفس بھی ہمیں لوٹ رہا ہے، اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے اللہ تیرے در پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ لٹے ہوئے بندے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ لٹے ہوئوں کو تو لوگ بھی دیکھ کر رحم کھاتے ہیں، اے اللہ آپ اپنے لٹے ہوئے بندوں پر رحمت کی نگاہ فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ لٹے ہوئوں پر رحمت کی نگاہ فرما، اے میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اے اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا یہ اللہ سے محبت کی راتیں ہیں، میرے مالک ہمیں بھی اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ کب تک ہم بھٹکتے پھریں گے، اے اللہ کب تک آپ سے دور بھاگتے پھریں گے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے لیے بھی اپنے قرب کو آسان فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے مبارک کلام کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک ہمارے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، میرے مالک ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے پیچھے نہ ہٹا، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ ہٹا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اس مبارک مہینے میں آپ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے، میرے مالک چند قطرے عطا فرما دیجئے، اللہ چند قطرے عطا فرما دیجئے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے کلام کو کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس مبارک قرآن کو اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، میرے مالک اس کی محبت عطا فرما۔ اللہ آپ کے محبوب بھی یہی دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، اللہ ہم بھی یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا۔ میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جو دور بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے میرے مالک ہمارے قریبی ساتھی کل رات فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے مالک اپنی خاص رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان فوت ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، میرے مالک ان سب کے اوپر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔